আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين। محترم حضرات, آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ کا نبوی طریقے کار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم میں سے ہر شخص محسوس کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک کرپٹ معاشرہ ہے۔ اکثر و بیشتر اخلاقی جو بھی اقدار اور ویلیوز ہوتے ہیں ان کا کوئی پاس مجموعی طور پر ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ لوٹ مار ہے, دوسروں کے حقوق غصب کرنے کا سلسلہ ہے, بے حیائی ہے, بے خودی ہے, بے شرمی ہے۔ آخر اس کا کوئی علاج بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے۔ اسلام میں اللہ نے ہمیں ایک بنیادی اصول دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول یہ ایک ایسے معاشرے میں تشریف لائے کہ جس معاشرے میں لوٹ مار, قتل و غارت گری, جہالت یہ پوری طرح سے چھائی ہوئی تھی, لیکن محض 21 برس کے عرصے میں اللہ کے رسول نے معاشرے کی اصلاح کر دی۔ معاشرے میں عدل, انصاف, اخلاق, جتنی بھی اعلیٰ ویلیوز اخلاق کی ہو سکتی ہیں ان سب کا ایک نمونہ قائم کر دیا۔ اور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیسے کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے افراد کی اصلاح کی اس لیے کہ افراد ہی سے معاشرہ بنتا ہے۔ اگر افراد کی اصلاح ہوگی تو اس کا ایک اثر, اس کا ایک عکس پورے معاشرے میں نظر آئے گا, اور اگر افراد ہی کرپٹ ہوں تو ظاہری بات ہے کہ معاشرہ انہی افراد کی تصویر پیش کرتا ہوتا ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اللہ کے رسول نے یہ کام کیسے کیا کہ افراد کی اصلاح کر کے معاشرے کی اصلاح کر دی؟ قرآن مجید میں یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ چار مرتبہ آیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 129, پھر سورۃ البقرہ آیت 151, پھر سورہ آل عمران آیت 164, اور پھر سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ ایک ہی مضمون ہے, چار مرتبہ آیا ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس مضمون کی اللہ کی نگاہ میں کیا اہمیت ہے کہ اللہ اسے قرآن مجید میں چار مرتبہ دہرا رہا ہے۔ میں نے ان چار مقامات میں سے سورہ آل عمران کی آیت 164 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے, لقد من اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. اس باس فیہن رسولا من انفسہم، جبکہ اللہ نے ایک رسول بھیجے انہی میں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ چار کام کرتے ہیں، افراد کی اصلاح کے لیے، پھر معاشرے کی اصلاح کے لیے. نمبر ایک، یتلو علیہم آیاتہم، وہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں. نمبر دو، ویزکیہم، وہ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالتے ہیں. دنیا کی محبت ہی تمام باطنی بیماریوں کی جڑ ہے، یہ نکل جائے تو آدمی کا تزکیہ ہو جاتا ہے، آدمی پاک ہو جاتا ہے. نمبر تین، ویعلمہم الکتاب، وہ انہیں کتاب سکھاتے ہیں. قرآن مجید میں بار بار یہ لفظ کتاب احکامات کے لیے آیا ہے، وہ انہیں احکامات سکھاتے ہیں. نمبر چار، والحکمہ، اور پھر احکامات کی حکمت بتاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. لوگ کھلی گمراہی میں تھے، وہ پورا معاشرہ کھلی گمراہی میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کام کر کے اس معاشرے کو کھلی گمراہی سے نکال دیا، اس معاشرے کی اصلاح کر دی. اب وہ چار کام کیا ہیں؟ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت. آپ کو اللہ کے رسول کے خطبے بہت کم ملیں گے کہ آپ نے کوئی لمبے لمبے خطابات کیے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے تھے. لوگوں کی زبان عربی تھی اور وہ ان آیات کو سمجھتے تھے، اور ان آیات کے ذریعے سے ایک دم لوگوں میں ایک ہلچل مچ جاتی تھی. وہ بجلی کا کڑکا تیار صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اس قرآن کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کو ہلا دیا. دو وجوہات تھی، ایک تو قرآن مجید کا اسلوب بڑا ہی منفرد تھا، ایسا ادبی اسلوب کہ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا کلام ہے. بڑے بڑے شاعر وہ پکار اٹھتے تھے کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اتنا اعلیٰ کلام، اتنی اعلیٰ عبارت آرائی، اتنے اعلیٰ مضامین. اور دوسرا، جس چیز نے لوگوں کو ہلایا، وہ قرآن مجید میں بار بار تقریباً ہر صفحے پر یہ تذکرہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا اللہ کے ہاں جا کے جواب دینا ہوگا. لہذا ایک دم ایک ہلچل سی مچ گئی. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، کس چیز کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں، جس کے بارے میں کہ اختلاف کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے ناممکن ہے، کیسے ممکن ہے ہماری ہڈیاں مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے، چولہا چولہا ہو جائے، انہیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے؟ کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہوگا تو صحیح، ہمارے کچھ سفارشی ہیں جو ہمیں اللہ کے ہاں بخشوا لیں گے. کسی کا خیال یہ تھا کہ دنیا میں ہمیں بڑا نوازا گیا، ہم سردار ہیں، جس نے یہاں نواز ہے وہاں بھی نواز دے گا، اور جو یہاں دو وقت کی روٹی مشکل سے پوری کر رہا ہے وہاں بھی مشکل میں ہو. اپنے اپنے ان کے تصورات ہیں. فرمایا وہ اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں کہ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں وہ عنقریب جان لیں گے. تو اس آخرت کی جواب دہی کے احساس نے ان کو ہلا کر رکھ دیا. تو پہلا کام اللہ کے رسول نے یہ کیا کہ تلاوت آیات کے ذریعے سے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا. اللہ کے رسول کی زبان سے آیتیں سننے کے لیے تو بڑے بڑے کافر بھی چھپ کر آتے تھے. آپ جب قرآن پڑھتے تھے تو کئی ایسے واقعات کہ چھپ کر ابو جہل بھی قرآن مجید سنتا تھا اور اس پر بھی اثر ہوتا تھا. لیکن جن لوگوں کے دلوں پر تعصبات کے تکبر کے پردے تھے, انا جن کو حائل تھی, وہ تو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے. لیکن جن کے دل صاف تھے, کوئی تعصب, کوئی تکبر, اس قسم کی کوئی بھی آلائش دل پر نہیں تھی, وہ ان آیات کو سن کر اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ اب لوگوں کا تزکیہ کیا جو آپ کے قریب آ گئے. تزکیہ کس چیز کے ذریعے سے کیا؟ ہمارے ہاں اول تو تزکیے کی فکر بہت کم لوگوں کو ہے, اور اگر تزکیے کی فکر ہے بھی تو اس کے لیے اکثر و بیشتر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول نے تزکیہ کیسے کیا تھا صحابہ اکرام. ہم اس کے لیے کچھ اپنے تجربات اور اپنے طریقے کار اختیار کرتے ہیں. خانقاہیں بنائی جاتی ہیں, خانقاہوں میں چلے لگوائے جاتے ہیں, ضربے لگوائی جاتی ہیں, مراقبے کرائے جاتے ہیں. کیا سنت سے ایسا ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خانقاہ بنائی تھی کہ جہاں پر لوگ جمع ہو کر چلے کاٹتے ہوں, ضربے لگاتے ہوں, اجتماعی طور پر ذکر کرتے ہوں, ضربے لگاتے ہوں, ذکر کی مراقبے کرتے ہوں؟ جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں غار حرا میں یہ تو ہوتا تھا. غار حرا نبوت سے کے ظہور سے پہلے کا اللہ کے رسول کا زمانہ ہے, جب آپ تنہا تھے, حق کی تلاش میں تھے. جب آپ پر حق واضح ہو گیا, نبوت کا ظہور ہو گیا, تو کیا آپ نے اس کے بعد بھی لوگوں کو غار حرا میں لے کر گئے کہ آؤ یہاں پر آ کر ہم مراقبہ کریں؟ اللہ کے رسول نے تزکیہ کیا ہے اسی قرآن کے ذریعے سے. اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ قرآن شفاء لما فی الصدور ہے, جو لوگوں کے سینوں میں دنیا کی محبت کے حوالے سے باطنی بیماریاں ہیں, تکبر ہے, حسد ہے, شہرت کی خواہش ہے, مال کی محبت ہے, سرداری اور اقتدار کی محبت ہے, ان سب محبتوں کی اصل وجہ دنیا کی محبت. اللہ کے رسول نے اسی قرآن کے ذریعے سے دنیا کی اس محبت کو دلوں سے نکالا, دلوں کو پاک کر دیا. شروع میں حکم آ گیا کہ رات کو کھڑے ہو اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید کو پڑھو. برت کے دل قرآن ترتیلا, جوں جو قرآن اندر اترتا چلا گیا دل سے دنیا کی محبت نکلتی چلی گئی. دنیا کی محبت نکل گئی تو پھر ہر بات میں بیماری کا علاج ہو گیا. تو یہ قرآن ہی شفاء لما فی الصدور ہے. اللہ کے رسول نے تزکیہ کیا تو اس قرآن کے ذریعے سے کیا. اتر کر حرا سے سورہ قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. قرآن مجید وہ نسخہ کیمیا تھا کہ جس نے پتھروں کو سونا بنا دیا. نمبر تین, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احکامات سکھائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اس لیے کہ جب دل سے دنیا کی محبت نکل گئی, اللہ کی محبت آ گئی, تو خود بخود ہی لوگوں کے دلوں میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر پیدا ہوئی کہ اللہ کو کیسے راضی کریں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کریں, کس چیز سے بچیں, کس چیز کا اہتمام کریں. آخرت کی فکر پیدا ہو گئی, آخرت کی تیاری کے لیے کیا کریں اور کس چیز سے رکیں. تو خود بخود احکامات جاننے کا ایک شوق پیدا ہوا. سورۃ البقرہ پہلی مدنی سورت ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس میں صحابہ اکرام خود اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں. دو مرتبہ سوال آتا ہے ان کا, یسألونک ماذا ینفقون, وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں, اللہ کی راہ میں کس کس مت پر خرچ کریں. سوال پوچھتے ہیں یسألونک کان الیتامیٰ, یتیموں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کریں. یسألونک کان الخمر والمیسر, پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کی حقیقت کیا ہے, حلال ہے کہ حرام. اب اللہ کی طرف سے احکامات آنا شروع ہوئے. پہلے دو کاموں کی اتنی اہمیت ہے کہ دو تہائی قرآن جو مکے میں نازل ہوا اس میں احکامات نہیں ہیں، اس میں تو ایمان کی دعوت اور پھر تزکیہ، لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالنے والا پورا مضمون ہے، پورا مکی قرآن اکثر و بہتر اسی مضمون پر ہے. مدنی قرآن میں پھر احکامات آئے، سورہ بقرہ سے احکامات کا نزول شروع ہوا اور سورۃ المائدہ تک جا کر اس کی تکمیل ہوئی. سورہ مائدہ تکمیل دین تکمیل شریعت کی صورت کہلاتی ہے. اعلان کیا گیا اسی صورت میں الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا. اب جو جو احکامات آتے گئے ان احکامات پر فوری عمل ہوتا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ زمین پہلے ہموار کی جا چکی تھی، اللہ کی محبت اور خوف آخرت دلوں میں ڈالا جا چکا تھا، لہذا حکم آتا تھا فوراً عمل شروع ہو جاتا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورہ نور میں حکم آیا کہ عورتیں جب اپنے گھروں پر ہوں تو اپنے سینے پر خمار ڈالیں، اپنے سینے کے ابار کو چھپائیں، اس پر ایک اضافی چادر ڈالیں. وہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے عورتیں اپنی کمر پر ایک کپڑے کا پٹا باندھا کرتی تھی، کمر پٹا. اگلے ہی دن ساری عورتوں نے کمر پٹا اپنا کھولا اور اس سے خمار بنایا، اور دیکھا تو اگلے دن سب عورتوں کے سینوں پر اوڑھنیاں تھیں. شراب حرام ہوئی تو چشم فلک نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی ہے جیسے کہ پانی بہتا، اتنی قیمتی شہر شام سے شراب منگایا کرتے تھے، وہ ساری شراب بہا دی. آج ہمارے لیے سگریٹ چھوڑنا بڑا مشکل ہو گیا، انہوں نے ایک ہی دن میں شراب چھوڑ دی، اس لیے کہ آخرت کی فکر پیدا ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو اگلا کام کیا وہ کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے انہیں پھر شریعت کے احکامات کی حکمت غرض و غایت یہ بتانی شروع کی. اس حکمت کے ذریعے سے احکامات پر عمل میں اور استقامت آ گئی. صحابہ پہلے بھی حکم پر عمل کر رہے تھے، قربانی کا حکم آیا تو قربانی دے رہے تھے. خود پوچھا کہ ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم قربانی کیوں دیتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، قربانی دینا تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی پوری زندگی قربانیوں کی داستان ہے. انہوں نے گھر کی محبت، والدین کی محبت، قوم کی محبت، وطن کی محبت، جان کی محبت، بیوی بچے کی محبت، اللہ کے حکم کے سامنے ہر محبت کو قربان کیا. حکمت سمجھ میں آ گئی، یہ قربانی ایک عظیم قربانیوں کی کے سلسلے کی یاد ہے، اب عمل کرنے میں اور انچڑا ہو گیا. اب اس کے بعد ان اللہ کے بندوں کو جو حکم اللہ نے دیا یہ اس پر بڑے جذبے کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ عمل کرتے رہے. افراد بدلے تو معاشرے کی اصلاح ہو گئی، لیکن معاشرے میں ہمیشہ ایک عنصر ایسا ہوتا ہے کہ جو بعض و نصیحت سے تبلیغ سے نہیں سدھرتا، وہ عنصر کے جس کے کچھ مفادات ہوتے ہیں معاشرے سے، بڑے بڑے سردار جو ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر وہ تبلیغ کے ذریعے سے اصلاح قبول نہیں کرتے. اس لیے کہ اگر بات مان لیں گے نبی کی تو وہ لوٹ مار چھوڑنی پڑے گی، جو عیاشیاں دنیا کی ہیں انہیں چھوڑنا پڑے گا. اب وہ جہل کی مثال، اب ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے؟ تبلیغ سے بہت سے لوگ مان گئے لیکن ایسے بھی عنصر ہیں معاشرے میں کہ نہیں مان رہے اور ظلم و ستم کر رہے ہیں، ماننے والوں کو روک رہے ہیں، کیا کیا جائے گا؟ اس کے حوالے سے پھر قرآن مجید نے سورہ حدید میں رہنمائی دی کہ اللہ تعالیٰ نے لوہا بھی اتارا ہے اور لوہے میں اللہ نے جنگ کی بڑی خوبی رکھی ہے، ہی ہے باسم شدید. لہذا اس قسم کے عناصر کو اب ہاتھ کے ذریعے برائی سے روکا جائے، تو اب وہ جو صالح جماعت صالح افراد کی جماعت تیار ہوئی تھی، اللہ کے رسول نے اس جماعت کو اس قسم کے خبیث لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا تاکہ معاشرے کو ان کی گندگی سے پاک کیا جائے، کیونکہ اس صالح جماعت کا تزکیہ ہو چکا تھا، انہیں زندگی سے زیادہ محبت شہادت سے تھی، لہذا انہوں نے پھر دیوانہ وار جنگ کے حکم پر لبیک کہی، اللہ تعالی کی راہ میں جنگ کی، اور جو بھی تبلیغ کے ذریعے ماننے والے نہیں تھے ان کی گندگی سے پھر زمین کے سینے کو صاف کر دیا، اور بالآخر حق غالب ہوا، باطل مٹ گیا، بجا الحق و وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، یہی طریقہ کار واحد یہی طریقہ کار ہے جو کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کارگر ہو سکتا ہے، مفید ہو سکتا ہے، کیوں؟ یہ طریقہ کار اللہ کے رسول کا طریقہ کار صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ معاشرے کے اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر اسی طریقے کے مطابق جیسے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی، اور وہ اصلاح کیسے ہوئی میں نے پورا طریقہ کار آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول نے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے لوگوں کو غفلت سے نکالا، جو لوگ غفلت سے نکل گئے آپ کے حلقہ دامن سے وابستہ ہو گئے، آپ نے اسی قرآن کے ذریعے سے ان کے اندر قرآن اتار اتار کر انہیں اللہ کا طلبگار اور آخرت کا فکر مند بنا دیا، اب اس کے بعد ان کے سامنے جو بھی اللہ کا حکم آیا انہوں نے پورے جذبے کے ساتھ اس پر عمل کیا، جب انہیں ان احکامات کی حکمت بتائی عمل میں اور پختگی آ گئی، اور پھر اسی سارے جماعت نے باطل عناصر کے ساتھ تصادم بول لے کے انہیں شکست دی اور پورے معاشرے کی اصلاح ہو گئی، ایک عادلانہ نظام قائم ہو گیا، وہ خلافت کا نظام کہ جس کی تعریف غیر مسلم بھی کرتے ہیں مانتے ہیں، آج ہمیں بھی انہی خطوط پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ جن کو بھی توفیق دے دے، جن کو بھی اس طریقے کار کی سمجھ آ جائے، اپنی زندگیاں قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کے لیے وقف کر دیں، قرآن سیکھیں اور اپنے گھر سے آغاز کریں، گھر میں، محلے میں، اپنے احباب میں، اپنے ہمکاروں میں جن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، ان تک اس قرآن کی دعوت کو پہنچائیں، قرآن جو جو لوگوں کے سامنے آئے گا انشاءاللہ لوگ غفلت سے نکلیں گے، جو لوگ غفلت سے نکل آئے یہ قرآن انہیں مزید سنایا جائے، انہیں قرآن مجید پڑھنے کی طرف راغب کیا جائے، جون جو قرآن اندر اترے گا خوف خدا پیدا ہوگا، ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، میں 1997 میں دورہ ترجمہ قرآن کر رہا تھا قرآن اکیڈمی ڈیفنس میں، ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے کہ آج میرا ایک مسئلہ حل ہو گیا، نہیں کیا مسئلہ آپ کا حل ہو گیا، کہنے لگا ان صاحب کو جانتے تھے بیٹھے ہوئے، میں نے کہا جانتا ہوں، کہنے لگے یہ شخص بلا محکمے میں بدترین کرپٹ افسر تھا، اس کے پاس سے ہماری فائل ہلتی نہیں تھی، بڑی رقم سے اس کی مٹھی گرم کرنی پڑتی تھی، میں نے کچھ عرصے سے دیکھا کہ یہ شخص بدل رہا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی بھی آئی، پانچ وقت پر نمازی بھی ہو گیا، اب ایک فائل نہیں لیتا بلکہ جہاں فائل ہماری رکی ہوتی ہے تو خود فون کر کے فائل کو آگے بڑھواتا ہے، تو میں حیران تھا کہ اس میں تبدیلی آئی کیسے، میں نے کہا کہ میں ان صاحب کے اس پس منظر سے واقف نہیں ہوں، ایک سال پہلے آئے تھے رمضان میں ترجمہ قرآن سنا تھا، پھر سارا سال یہ درس قرآن میں آتے رہے، تبدیلی میں نے دیکھی کہ پہلے داڑھی نہیں تھی داڑھی رکھ لی ہے، مزید کیا مجھے پتہ نہیں سارا، اسی طریقے پر اگر افراد کے اندر قرآن اترے گا ان کی اصلاح ہوگی، معاشرہ کرپشن سے پاک ہوگا، معاشرے کو ریلیف ملے گا، معاشرے کی اصلاح ہوگی، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ہم اپنے اسلاف سے بھی واقف نہیں ہیں جن کے ہمارے پر بڑے احسانات ہیں، مدرسہ دیوبند کے پہلے شاگرد تھے، وہ مدرسہ کے جس کی عمارت کچی تھی لیکن بقول انہی کہ اس کی تعلیم اس وقت بڑی پکی تھی، جب عمارتیں پکی ہوتی پھر تعلیم کچی ہو جاتی، پہلے شاگرد اور شدید ان میں امت کی اصلاح کا جذبہ، 75 برس کی عمر ہے اور انگریز کے ظلم و ستم کے خلاف دل میں نفرت ہے، چاہتے تھے کہ ہندوستان میں انگریز کے خلاف جہاد شروع ہو، خلیفہ اس وقت موجود ہیں سلطنت عثمانیہ کے، 1915 کی بات ہے، سفر کیا انہوں نے خلیفہ تک جانے کا تاکہ خلیفہ سے فتویٰ لیا جائے کہ ہم انگریز سرکار کے خلاف جہاد شروع کریں، عمرے کے لیے پہلے سفر کے دوران گئے جب سعودی عرب، تو وہاں پر شریف حسین والی مکہ غدار شاہ حسین جو اردن کا بادشاہ تھا اس کا دادا، اب شاہ حسین کا بیٹا شاہ عبداللہ ہوا ہے، اس شخص نے غداری کر کے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کرا دیا، 5 سال تک انگریز نے انہیں مالٹا میں قید رکھا، اسیر مالٹا کے نام سے مشہور ہے، جب واپس 80 برس کی عمر میں رہا ہو کر بڑے صغیر آئے تو آ کر ایک تقریر کی، اس تقریر کا ذکر کیا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی کتاب وحدت امت میں، اہل حدیث حضرات نے مفتی شفیع صاحب کو اپنے ہاں خطاب کے لیے بلایا، تو ظاہری بات ہے مفتی شفیع صاحب دیوبندی حنفی مجمع اہل حدیثوں کا ہے، تو اس میں انہوں نے جا کر اتحاد امت کے موضوع پر درس دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ شیخ الہند 80 برس کی عمر میں جب واپس آئے بڑے صغیر تو انہوں نے خطاب کیا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں جب امت کے زوال پہ غور و فکر کیا تو مجھے امت کے زوال کے 2 اسباب نظر آئے، نمبر 1 قرآن مجید سے دوری، اور نمبر 2 آپس کے اختلافات اور تفرقہ اور فرقہ واریت، لہذا میں نے اب آ کر یہ بات سوچی ہے کہ جب تک زندگی کے جو بھی سانس باقی ہیں ایک عوامی درس قرآن کی تحریک شروع کروں، ایسے مدرس تیار ہوں جو گلی گلی کوچے جا کر لوگوں کو قرآن مجید سنائیں۔ مفتی شفیع صاحب تبصرہ کرتے ہیں کہ حضرت نے امت کے زوال کے 2 سبب بتائے، ایک قرآن سے دوری اور ایک باہم تفرقہ اور فرقہ واریت، وہ کہتے ہیں ایک ہی سبب ہے، 2 نہیں ہے، فرقہ واریت بھی قرآن سے دوری کا نتیجہ، بڑی عمدہ کتاب ہے وحدت امت، پڑھنے والی ہے ضرور پڑھیے، اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ فتنہ آئے گا، پوچھا کہ فتنے سے کیسے نکلیں گے، فرمایا اس قرآن کے ذریعے سے، یہ قرآن تمہیں فتنے سے نکالے گا، اللہ ہم میں سے ہر بھائی کو قرآن سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ اقول قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔